حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ مدری چلے کے ناظرین بھی تیار ہوں گے اور مدری منے بھی تیار لگ رہے ہیں مجھے. کل ماشاءاللہ 12 کے 12 مدری منوں نے سارے ہی صحیح جواب دے دیے اور سب نے ہی دو دو نمبر حاصل کر لیے. اگر اسکور بورڈ دکھا سکیں, کل کا جو اسکور بورڈ تھا اس کو دیکھ کر پھر ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. آئیے ذرا اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور امید ہے کہ آج بھی تیاری مضبوط ہوگی. تو سیدھے ہاتھ سے کل یہاں سے شروع کیا تھا, آج دل کی طرف سے شروع کرتے ہیں. آج پہلے یہاں والوں سے سوال کریں گے پھر یہاں والوں سے سوال کریں گے. ٹھیک ہے, ذرا چلے اسکور بورڈ دکھائیے ہمیں. احمد رضا, حسن رضا, ملک بنزور اتاری, حماد اتاری, سفیان اتاری, اچھا جناب رمیز اتاری, سعد اتاری بن جمیل, شجاع اتاری, اسماعیل اتاری, جنید اتاری, کاشف اتاری اور عبداللہ اتاری. ان سب ہی کے دو دو نمبر ہیں, لیکن یہ مقابلہ پلٹے گا جب, اس میں ٹوسٹ جب آئے گا کہ جب کچھ آگے بڑھ جائیں گے کچھ پیچھے رہ جائیں گے. کوشش کریں روزانہ ہی صحیح جواب دے کر جائیں. جس دن آپ نے جواب صحیح نہیں دیا ہو سکتا ہے اس کے بعد گھر جانا پڑ جائے. ٹھیک ہے جناب, آپ شروع کرتے ہیں اس طرف سے. بیٹا نام بتائیں گے اپنا.
محمد
سفیان اتاری. چلیں جناب, تو سفیان اتاری صاحب یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو علماء اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
بعض علماء فرماتے ہیں کہ رمضان میں جو مر جائے اسے سوالات قبر نہیں ہوتے.
قبر کے سوالات نہیں ہوتے, جواب درست دے دیا ہے. آپ ذرا غور کریں مدری چل کے ناظرین, یہ کیسا پیارا مہینہ ہے جس میں جیتے جی یہ مہینہ مل جائے تو بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. نفل کا ثواب بڑھا دیا گیا فرض کے برابر, فرض کا کر دیا گیا 70 گنا, نیکیوں کا بھی ثواب, اور موت تو آنی ہی ہے, لیکن اگر کسی کو رمضان کے مہینے میں آ جائے تو اس سے سوالات قبر نہیں ہوں گے. کیا بات ہے ماہ رمضان کی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے کاش جب بھی زندگی کا آخری وقت ہو, ماہ رمضان ہو, مدینے کی فضائیں ہوں, ہم گناہگار وہاں حاضر ہوں, آقا کے روزے کے سامنے کھڑے ہوں, اے کاش عشق رسول کے عالم میں آنسو بہ رہے ہوں اور اسی عالم میں نبی پاک اپنا جلوہ دکھائیں اور دیدار کرتے کرتے ایمان اور عافیت کے ساتھ ہمیں مدینہ پاک میں موت نصیب ہو, جنت البقیع میں مدفن نصیب ہو. سب مل کے کہیے آمین. ماشاءاللہ. چلے جناب, آپ نے تو دو نمبر سفیان بھائی لے لیے ہیں. آپ کا نام؟
محمد جنید رضا اتاری.
محمد جنید رضا اتاری, روزہ زیادہ لگا ہے. اچھا کتنی عمر ہے آپ کی؟
9 سال.
اچھا 9 سال ہیں. چلے جناب, آپ جنید بھائی سے سوال ہے. جی ہاں, یہ واقعی آج تو لگ بھی 8 سال گئے, 1 سال اور کم ہو گیا, ایسی آواز نکال دو, تھوڑی آواز تو تگڑی نکال دو, 3 سال کور کرنے آواز سے آپ کو, 3 سال پیچھے ہو نا 12 سال والوں سے. اچھا جنید یہ بتاؤ جنید کس کا نام تھا, کچھ پتا ہے آپ کو؟ ایک بہت بڑے بزرگ بھی ہیں جنید, نام پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا. اچھا آپ کل پوچھ کے آئیے گا, میں آج نہیں بتاؤں گا. امی ابو سے پوچھیے گا میرا نام جنید کیوں رکھا تھا. ٹھیک ہے کل بتائیں گے. چلے کل تک ہم انتظار کرتے ہیں. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند القابات بتائیں.
حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے القابات میں سے محی الدین, محبوب سبحانی, غوث الثقلین,
محبوب سبحانی, محی الدین, کیا ہستی ہیں کہ جن کے القابات اتنے ہیں, کیا اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا. جواب درست دے دیا ہے. اچھا ویسے ایک سوال اور کرتا ہوں جس کے نمبر تو نہیں ملیں گے اور وہ آپ میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ایک تحفہ ہوگا انشاءاللہ. غوث الثقلین انہوں نے کہا. ثقلین کس کو کہتے ہیں؟ ارے واہ جواب آتا ہے یہاں پر. چلے مائک دے دیں, مائک دیں, شاباش. غلط جواب دینے کی صورت میں پھر کھڑا کر دیں آپ کو, کیا کریں, یا کرسی دکھا لیں نیچے سے. چلے پہلے جواب تو دیں. ہاں ثقلین جو ہے یہ جو ہے جنات اور انسان کی جمع کو کہتے ہیں. یعنی غوث الثقلین کے معنی یہ ہوئے کہ غوث پاک انسانوں کے لیے بھی غوث ہیں اور جنات کے لیے بھی غوث ہیں. اور مدری منوں کیا آپ کو پتا ہے کہ غوث پاک کے مریدوں میں انسان بھی تھے جنات بھی ہیں. اور ایک اور بڑی بات بتاؤں کہ غوث پاک کے مبارک ہاتھوں پر انسانوں نے بھی اسلام قبول کیا, جنوں نے بھی اسلام قبول کیا. اتنا بڑا مرتبہ ہمارے غوث پاک کا ہے. چلے جناب اب باری آپ کی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے تیسرے مدنی منع, نام بتائیں اپنا ذرا.
محمد شجاع عارف اتاری.
اب آپ نے شعر سنانا ہے, اس شعر کا دوسرا مصرع بتائیں. پہلا میں پڑھوں گا, تمنا ہے فرمائے روز محشر,
یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے,
یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے چوتھے مدری منع کی, نام بتائیں گے.
محمد احمد رضا.
احمد رضا جلدی جانا ہے کہیں, آرام آرام سے. چلے جناب احمد رضا بھائی آپ سے سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے. شک کے صدر کتنی بار ہوا؟
شک صدر چار مرتبہ ہوا.
اچھا چار مرتبہ، کب کب ہوا یہ پتا ہے؟ یہ نہیں پتا، آپ کا جواب تو درست مان لیتے ہیں. اچھا کوئی بدری منا بتائے گا شک کے صدر کس کو کہتے ہیں؟ ہاں دیکھو یہ مدنی منع کو تو تحفہ دینا ہی پڑے گا، مائک دیں بھائی دوبارہ، یہ بڑا خوبصورت سوال ہے. شک کے صدر کس کو کہتے ہیں؟
سینہ چیرنے کو.
ہاں دیکھیں شک کہتے ہیں کسی چیز کے چیرنے کو یا کھلنے کو، ہم کہتے ہیں زمین شک ہو گئی. صدر کہتے ہیں سینے کو، ٹھیک ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شاندار معجزہ ہے کہ آپ کے سینہ مبارک کو گویا کھولا گیا، چیرا گیا، اور اس کے اندر نور کی برسات کر دی گئی. اور یہ ایک بار نہیں ہوا، یہ چار بار ہوا. پیارے آقا جب بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے، دودھ پینے کا زمانہ تھا اس وقت، اس کی تھوڑے دیروں کے بعد وہاں شک کے صدر ہوا، اور دو سال سے آس پاس میرے آقا کی عمر مبارک تھی. پھر نبی پاک کی یوں سمجھیے کہ جب جوانی کا وقت قریب تشریف لایا، جب ایک بار شک کے صدر ہوا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بار شک کے صدر غار حرا میں ہوا، جب پہلی وحی نازل ہونے کا وقت آیا. اور چوتھی بار شک کے صدر جو ہے وہ معراج کی رات ہوا، جب رب عز و جل کی بارگاہ میں پیارے آقا کو لے جایا جا رہا تھا، تب شک کے صدر ہوا اور یہ نور کی برسات آپ کے قلب میں کی گئی. ہو سکتا ہے یہ چار بار کب کب ہوا پوچھا جا سکتا ہے، تو یاد رکھنا ہے، ہو سکتا ہے کل سوال ہو جائے. کتنی بار ہوا شک کے صدر؟ ویری گڈ. اور شک کے صدر کس کو کہتے ہیں؟ سیرت. میں اس لیے مدنی چینل کے ناظرین مدنی منوں کو دہرائی کروا رہا ہوں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی دہرائی کریں. آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے، دنیا کی بہت ساری باتیں پتا ہیں، ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نہیں پتا. یہ اتنا عظیم معجزہ ہے، دنیا میں آج اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، انسان کے سینے کو کھولا جاتا ہے، بائی پاس آپریشن کر لیا جاتا ہے، ٹرانسپلانٹ کر دیے جاتے ہیں، پھر جوڑ دیا جاتا ہے، انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ تمام آپریشن اپنی جگہ، مگر آپریشن میں تکلیف بھی ہوتی ہے، اس کا نشان بھی باقی رہتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ 1450 سال گزر چکے ہیں اس بات کو کم و بیش، مگر نبی پاک کا چار بار سینہ کھولا گیا، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے، سینے کو پھر بند کیا گیا، کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ سینہ اقدس پر کوئی نشان بھی نہیں ہے. تو یہ بات ہے میرے آقا کے معجزات کی. چلیں جناب پانچویں اسلامی بھائی، نام بتائیں گے.
محمد رمیز اتاری.
محمد رمیز اتاری، سوال آپ سے یہ ہے، چلتے ہوئے اخبارات یا لکھائی والے ڈبوں، پیکٹوں اور منرل واٹر کی خالی بوتلوں پر لات مارتے لوگ، یہ لات مارنا کیسا؟
چلتے ہوئے اخبارات یا لکھائی والے ڈبوں، پیکٹوں اور منرل واٹر کی بوتلوں کو منرل واٹر کی خالی بوتلوں کو لات مارنا بے ادبی ہے.
جی بے ادبی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. بچے فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں، جو چیز سامنے آئے اس کو کک مارنی ہے. بیٹا اس پہ دیکھیں کچھ لکھا ہوا ہے، ہر چیز کا ایک احترام ہے، ایک ادب ہے. اب اخبار پر آپ پیر مار رہے ہیں، اس میں پتہ نہیں کس کا نام لکھا ہے، اللہ رسول کی باتیں لکھی ہیں، حروف تہجی کا بھی ادب ہے. تو منرل واٹر پر بھی کچھ لکھا ہوتا ہے، مٹھائی کے ڈبوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھنا چاہیے، نہ کہ لاتیں مارنی چاہیے. ٹھیک ہے جناب، اب یہ کام بھی کریں گے نا انشاءاللہ، احتیاط کریں گے. چلے چھٹے مدنی منع، آپ سے سوال ہے، رمضان مبارک میں دعا سے متعلق کیا ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے جو دوسرے مہینوں میں نہیں؟
رمضان شریف میں دعا، رمضان شریف میں افطاری اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطاری کرتے وقت اور سحری کھا کر، یا یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں.
کیا بات ہے، سحری اور افطاری کا جو وقت ہے یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، مگر عموماً ہمارے دسترخوان پر افراتفری کا وقت ہوتا ہے. ہماری ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ جناب فروٹ چاٹ آ گیا کہ نہیں، شربت آیا کہ نہیں، فرائی بنی کہ نہیں، امی میری آئٹم کہاں ہے، تو ابو کہتے ہیں ہماری چیز کہاں ہے. تو یہ ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے، یہ خاص وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ہے. دعا کر لے اچھی طرح، چھوٹے ایک کھجور سے پانی سے افطار کرے، پھر دعا کرے. افطار کے بعد کی دعا بھی قبولیت، خاص قبولیت کا وقت ہے. اس کے بعد بے شک پیٹ بھر کے جو کھانا کھائیے، لیکن یہ دعاؤں میں وقت ضرور گزارنا چاہیے. چلے جناب، اب ہمارے اس طرف سیدھے ہاتھ سے مدنی منوق سے بات ہوگی. جواب ان کا بالکل درست ہے، اور یہ دعا اور یہ جو ہے سحری اور افطاری کے وقت خاص دعا کا وقت ہے، اور یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں. صحیح جواب دیا انہوں نے. اب باری ہمارے یہاں مدنی منع سے، آپ کا نام بتائیں گے؟
محمد منظور اتاری.
محمد منظور، بیٹا یہ بتائیں پیارے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ہر روز کتنے نفل ادا فرماتے تھے؟
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز 1000 نفل، ہر رکعت نفل ادا فرماتے تھے.
1000 نفل نماز پڑھا کرتے. جواب درست دے دیا ہے، اب یہ قادریوں کے لیے، غوث پاک کے چاہنے والوں کے لیے کیسا زبردست میسج ہے. ہم ظہر کی نماز کے بعد جو نفل ہیں وہ نہیں پڑھتے عموماً، عشاء کے بعد والے نہیں پڑھتے، مغرب کے بعد والے جو نمازوں کے ساتھ اٹیچ نوافل ہیں وہ پڑھنے میں سستی کرتے ہیں. غوث پاک تو روزانہ 1000 نفل ادا کیا کرتے ہیں. نیت کریں انشاءاللہ ایٹ لیسٹ کم از کم جو نماز کے ساتھ نفل ہے وہ پورے ادا کریں گے انشاءاللہ. اچھا ایک اور بیٹا بات آپ کو سکھا دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اور مدری چل کے ناظرین بھی بعض اوقات یہ مسٹیک کرتے ہوں گے. رضی اللہ تعالی عنہا یا رحمت اللہ تعالی علیہا عموماً ہم کہہ دیتے ہیں. دیکھیں اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے. جب کسی مرد صحابی کی بات ہوگی تو ہم کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ. کیا کہیں گے؟ اسی طرح کسی اللہ کے ولی جو مرد ہیں ان کا ذکر ہوگا تو ہم کہیں گے رحمت اللہ تعالی علیہ. کیا کہیں گے؟ مرد صحابی کی بات ہوگی تو کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے. اچھا صحابیہ کی بات ہوگی تو کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالی عنہا. ٹھیک ہے. انہا خاتون کے لیے استعمال ہوتا ہے، انہو مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. رحمت اللہ تعالی علیہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، رحمت اللہ تعالی علیہا یہ خاتون کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ صحابی کے علاوہ بھی کسی کو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ مشہور یہی ہے کہ صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگایا جاتا ہے اور اولیاء کرام کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ. ہو سکتا ہے یہ سوال بھی بعد میں ہو کہ کسی صحابیہ کا نام لیں گے تو کیا کہیں گے، تو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اب آپ کی باری، نام بتائیں گے.
محمد اسماعیل عطاری.
محمد اسماعیل عطاری، ماشاء اللہ. رمضان المبارک کی بات بھی ہوئی، غوث پاک کا ذکر بھی ہوا، آپ سے شعر پوچھتے ہیں. ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم،
ہے سخی کے مال میں حقدار.
کیا بات ہے، ہے سخی کے مال میں حقدار ہم. جواب درست دے دیا ہے. چلے بھائی شیر سنائے ہمارے ناتھ خان.
ہاتھ اٹھا کر
مال میں حقدار ہم. مدنی منے، چھوٹے مدنی منے، نام بتائیں اپنا.
محمد عبداللہ عطاری.
محمد عبداللہ عطاری، مقام جعرانہ سے کتنے انبیاء کرام نے عمرے کا احرام باندھا؟
300 انبیاء کرام علیہ السلام.
اچھا یہ مقام جعرانہ ہے کہاں، یہ بتایا آپ؟ کون سے شہر میں ہے؟
مدینہ.
اچھا مدینہ میں. کون بتائے گا بھائی؟ جی برابر والے سے پوچھیں.
مکہ
مکرمہ میں ہے. جعرانہ جو ہے مکہ پاک میں ہے، یقیناً یہ حدود حرم سے باہر ہے. اور جعرانہ سے احرام باندھنا یہ بڑا عمرہ بھی مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے بڑا عمرہ، کیونکہ دیکھیں نا 300 انبیاء کرام نے وہاں سے احرام باندھا. اللہ مجھے اور آپ کو مقام جعرانہ بار بار جانا نصیب کرے اور وہاں سے احرام پہنا نصیب کرے. جواب آپ نے درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. چلے جناب اگلے اسلامی بھائی کو دیں گے، مدنی منے کو. سوال ہے چلنے یا سیڑھی چڑھنے اترنے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟
چلنے یا سیڑھی اترنے چڑھنے میں یہ احتیاط کیجیے کہ جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جوتوں کی دمک ناپسند تھی.
ہاں یہ بڑی اہم بات ہے، پٹاخ پٹاخ کر کے لوگ چڑھ رہے ہوتے ہیں، جوتوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، جوتوں کی دمک پیدا نہ ہو، جوتوں سے آواز پیدا نہ ہو، چاہے واک کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، یا سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، بڑا ایک باوقار سا انداز ہونا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جوتوں کی دمک پسند نہ تھی. ٹھیک ہے، تو اس بات کا بھی خیال رکھیں گے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. رمضان المبارک میں، بیٹا آپ نام بتائیں گے اپنا.
محمد حسن رضا.
محمد حسن رضا، رمضان میں نفل اور فرض کا ثواب کتنا ملتا ہے؟
رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے.
کیا بات ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب اب باری ہے ہمارے اگلے مدنی منے سے. رمضان المبارک میں روزانہ کتنے اور کیسے لوگوں کی بخشش ہو جایا کرتی ہے؟
رمضان المبارک میں روزانہ 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم کے حقدار پا چکے ہوتے ہیں.
اللہ اللہ اللہ، کیسا پیارا مہینہ ہے. روزانہ 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہو جاتے ہیں. اور روایتوں کے الفاظ ہیں جب جمعہ کا دن آتا ہے، یعنی جمعرات کی مغرب سے جمعہ کے مغرب تک، یہ جو 12 گھنٹے ہیں نا، اس میں ہر گھڑی 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے. اور جب رمضان کی آخری رات آتی ہے پورے مہینے میں جتنے بخشے گئے اللہ تعالیٰ اس تمام کی تعداد کے برابر اس آخری رات گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. ذرا کیلکولیٹ تو کریں, غور تو کریں کہ اس مہینے میں کتنوں کی بخشش ہوتی ہے. مدنی چلے کے ناظرین سوچے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ کیسا ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی مغفرت کی فکر ہو, ہم بھی آنسو بہائیں, ہم بھی دعائیں کریں. اللہ کریم اس مہینے میں ہماری بھی مغفرت فرمائے. چلے جناب, آج بھی 12 کے 12 مدنی منوں نے صحیح جواب دے دیے, سبحان. چلے جناب, دیکھتے ہیں کہ یہ مقابلہ کب تک برابر رہتا ہے. مجھے لگتا ہے مجلس کو کچھ سوال مشکل کرنے پڑیں گے اگر کسی 2-4 کو آگے نکالنا ہے, ورنہ تو یہ سارے ہی صحیح جواب دیتے رہیں گے. بہرحال ماشاءاللہ تیاری آپ کی اچھی ہے. کالز لیتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ قرآن دازی کرتے ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
میرا نام فاطمہ اتاریہ ہے, میں ہند کے شہر سورت گجرات سے بول رہی ہوں. حبیب انکل, آپ نے مدنی منوں کا ذہنی ازمس کرا, مدنی منیوں کا بھی ذہنی ازمس کریے اور جزاک اللہ خیر.
واہ بھائی واہ, مدنی منیوں کا بھی ذہنی ازمس. دیکھیں نا, جو سوال میں آپ سے کرتا ہوں, جو ناظرین نے جواب دینا ہے, تو ساری مدنی منیا جواب دے دیں تو آپ کا بھی یہ مدنی آزمائش ہو جائے گا. چلیں اگلی کال دیجیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عبد القاری ہند کے شہر سنڈیلا سے بات کر رہا ہوں. عبد الحبیب بھائی, یہ ارشاد فرمائے, آپ ذہنی آزمائش بزرگوں کا بھی کر چکے, بچوں کا بھی کر چکے جو کہ پاکستان میں ہی کیے ہیں, آپ ہند میں کب ذہنی آزمائش کریں گے آ کر کے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر انگلینڈ سے کال آئے گی, انگلینڈ میں کب کریں گے؟ افریقہ سے کال آئے گی, افریقہ میں کب کریں گے؟ تو ماشاءاللہ وہاں آپ کے مبلغین ہیں, وہ وہاں کریں ذہنی آزمائش, کریں مدنی آزمائش, کریں اور کر کے ہمیں ریکارڈنگ کر کے بھیجیں, ہم مدنی چلے پر چلائیں گے. ظاہر ہے کہ ایک ہی اسلامی بھائی ہر جگہ پہنچ کر ایک چیز کر لیے آسان نہیں ہوتا. بہرحال آپ کی محبتوں کا شکریہ. اسکور بورڈ فائنلی دیکھتے ہیں. واقعے کو سنانے کی تیاری ہو رہی ہے. ہم اپنے مدنی گاؤں کے, یوں سمجھیے مدنی کنویں کے پاس آ گئے ہیں, اور انشاءاللہ اس کنویں کے پاس بیٹھ کر ایک خوبصورت سا واقعہ سنیں گے. اچھا, کل ہم نے واقعہ سنا تھا حضرت آدم علیہ نبینا والے صلاحت السلام کے بارے میں. آج انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ شیطان کون تھا اور اس نے ایسا کیا کیا کہ وہ یوں سمجھیے کہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا. اب یہ بہت ساروں کو شاید نہیں پتا کہ شیطان پہلے سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا. شیطان جو ہے وہ جنت کا خزانچی تھا, ٹریزرر, ٹھیک ہے. اور اس نے ہزاروں سال تک عبادت کی. ہم تو ہزاروں سال جیتے بھی نہیں نا, تو ہزاروں سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی. یہ جن تھا, مگر اس نے اتنی عبادت کی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جب فرشتے حاضر ہوتے تھے نا, تو یہ فرشتوں کی صف میں حاضر ہوتا تھا. اس کا مرتبہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ یہ فرشتوں کا استاد بن گیا, معلم الملکوت, یعنی فرشتوں کا بھی ٹیچر تھا. اب اس کی اسپیشلٹیز دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ جنت کا خزانچی, ہزاروں سال عبادت کرنے والا, فرشتوں کا استاد, اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا تو فرشتوں کی صف میں حاضر ہوتا, اتنا بڑا مرتبہ. تو ہمیں کبھی بھی, دیکھیں بیٹا آپ بھی حافظ بن رہے ہیں نا, کئی آپ میں سے حافظ قرآن بن رہے ہیں, انشاءاللہ بعد میں عالم دین بنیں گے. ہم کچھ بھی بن جائیں, اللہ مجھے اور آپ کو کوئی بھی مقام دے, تو اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے اور نہ مطمئن ہو جانا چاہیے کہ جناب میں تو اب حافظ قرآن بن گیا, میں تو عالم دین بن گیا, میرا تو بہت بڑا مبلغ بن گیا. شیطان جتنی عبادت تو کر ہی کوئی نہیں سکتا نا, مگر آج اس کا کیا حال ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہے, جہنم میں جائے گا, جلے گا اس عذاب میں. تو اس سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اپنے کسی بھی مرتبے سے ہمیں سیٹسفائی, مطمئن نہیں ہونا چاہیے, ڈرتے رہنا چاہیے, اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے, دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھ, اور جو تو نے مجھے مقام دیا ہے وہ مقام مجھ سے چھن نہ جائے, مجھے زوال نعمت سے بچا. کہیے آمین. اچھا, اب ہم نے کل تو یہاں تک سنا تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے بنایا گیا, ٹھیک ہے. آج ہم سنیں گے کہ جب ان کو بنا لیا گیا مٹی سے تو اس کے بعد کیا ہوا. آج میں شاید وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو شاید لاکھوں کروڑوں مدنی چل کے ناظرین نے پہلے نہیں سنی ہوگی اور شاید آپ نے بھی نہیں سنی ہوگی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب شیطان نے دیکھا کہ آپ کو آپ کی تخلیق ہو گئی ہے تو شیطان نے دل میں خیال کر لیا کہ میں تو ان کا حکم نہیں مانوں گا, میں اللہ کا حکم نہیں مانوں گا, میں ان کو یعنی ان کو سجدہ بھی نہیں کروں گا, ان کو فالو بھی نہیں کروں گا, تو اب یا انہیں ہلاک کر دوں گا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سے نیت کی کہ میں اسے ہلاک کر دوں گا. تو پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر تھوک دیا. ابھی جو مٹی کا پتلا تھا نا, اس پتلے پر شیطان نے تھوک دیا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ جہاں تھوک پڑی ہے اس چیز کو, اس جگہ کو, اس مٹی کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے نکال دو. اب پتہ ہے وہ جگہ کون سی تھی؟ ہمارے سب کے جسم میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے اور وہ ہے ناف. ہماری جو ناف کی جگہ ہے نا, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھے ناف نہیں تھی, اس جسم اقدس میں بالکل اسٹریٹ تھا. یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان نے تھوکا, تو اس مٹی کو حضرت جبریل نے وہاں سے نکال لیا. تو یوں سمجھیے ناف کی جگہ بن گئی. ٹھیک ہے, پھر اس مٹی سے کیا بنا؟ جو مٹی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم سے نکلی وہ مٹی ضائع نہیں کی گئی, اس مٹی سے کتا بنایا گیا. اب ذرا غور سے سنیے گا, جس مٹی پر شیطان کا تھوک تھا اس مٹی سے کیا بنایا گیا؟ کتے کو بنایا گیا. اچھا, اب کتے میں تین خصلتیں ہوتی ہیں. کتے کو اگر دیکھیں نا تو وہ کسی آدمی انسان سے بڑی جلدی دوستی کر لیتا ہے, انسان کے ساتھ رہتا ہے. ٹھیک ہے, دوسری وہ رات کو جاگتا رہتا ہے, اور تیسری وہ بندے کو کاٹتا بھی ہے. آپ نے دیکھا رات کتے جاگتے ہیں, اچھا انسان کا دوست بھی بن جاتا ہے اور کاٹتا بھی ہے. تو علماء نے کمال بات لکھی, فرماتے ہیں کہ یہ آدمی سے محبت جلدی اس لیے کر لیتا ہے کہ اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی ہے. ٹھیک ہے, یہ رات رات بھر اس لیے جاگتا ہے کہ اس کی مٹی کو حضرت جبریل کے ہاتھ لگے ہیں, اور یہ انسان کو کاٹتا اس لیے کہ شیطان کا تھوک اس کی مٹی میں شامل ہے. بات سمجھ آئی؟ دیکھو اللہ کی شان دیکھیں, قدرت کے نظارے دیکھیں. اب یہ پڑھیں گے, علم دین حاصل کریں گے تو یہ پتا چلے گا نا. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ تفسیر روح البیان میں, قرآن پاک کی تفسیر میں موجود ہے. جی بیٹا, کیا سوال کریں گے؟ جی
عبدالحبیب بھائی, یہ تو بتائیں کہ آپ نے عرض کیا شیطان جنت کا خزانچی تھا, اس کا مطلب کیا؟
ہاں خزانچی تھا, اس کا مطلب کیا؟ بیٹھ جائیں, آسان بڑا اہم سوال ہے, پتہ ہی نہیں چلا خزانچی بول کے نکل گئے عبدالحبیب بھائی. خزانچی کہتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں پیسے سنبھالنے والا جو ہوتا ہے نا, ہے ہم کسی کو اکاؤنٹنٹ بنا لیں کہ بھائی یہ پیسے آپ نے سنبھالنے ہیں. تو ظاہر ہے جنت میں پیسوں والا معاملہ تو نہیں تھا, لیکن جنت کے خزانوں کا تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں وہ رکھوالا تھا, ہے جس کے ہاتھ میں یہ نظام تھا, یعنی اس قدر اس کا بڑا مرتبہ تھا. لیکن اب اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو سارے فرشتوں کو حکم دیا, سارے فرشتے ان کو حکم دیا. آپ کو کل میں نے بتایا تھا کہ فرشتوں اور رب کے درمیان ایک کلام ہوا, پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے علوم سکھا دیے, فرشتوں سے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, پھر فرشتوں سے سوال ہوا کہ آپ جو چیزوں کے نام بتائیں, تو فرشتے تو نہیں بتا سکے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے نام بتا دیے. تو فرشتوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ان کا علم اور ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہے. جی میرا بیٹا, آپ کیا سوال کریں گے؟
عبدالحبیب بھائی, یہ ارشاد فرمائیے کہ شیطان کا اصل نام کیا تھا؟
ہاں شیطان کا اصل نام کیا تھا, یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے. اس کو عزازیل بھی کہتے ہیں, اس کا نام تھا عزازیل. ٹھیک ہے, ابلیس بھی اس کو اب ہم کہتے ہیں. یہ شیطان مردود ہو گیا نا, اس کے بعد اس کے نام تو بڑی خطرناک نام پڑ گئے, بیکار نام پڑ گئے. شیطان بھی ہے, ابلیس بھی ہے, مردود بھی ہے. بہرحال تو اب کیا ہوا کہ سارے فرشتوں کو حکم دیا حضرت آدم کو سجدہ کریں, تو فرشتے اللہ کی بارگاہ حکم پاتے ہی سجدے میں چلے گئے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا, لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا, وہ اکڑ گیا. اچھا سارے فرشتے سجدے میں گئے, شیطان کھڑا رہا. تو اب پیٹ پھیر کر یعنی سجدہ بھی نہیں کیا اس کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیٹ کی. تو اب کیا ہوا, جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا نا, تو دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا, سارے فرشتوں نے کیا. یعنی اس وقت تک دنیا میں اللہ کی نافرمانی کسی نے نہیں کی تھی, سبھی رب کی بات مانتے تھے, حکم مانتے تھے. شیطان پہلا وہ مردود ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. رب نے فرمایا سجدہ کرو, اس نے نہیں کیا, پیٹ پھیر کر کھڑا رہا. جب فرشتے کھڑے ہوئے دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا, فرشتے پھر سجدے میں چلے گئے کہ یا اللہ تیری مہربانی, تو نے ہمیں سجدے کا حکم دیا, ہمیں موقع دیا, ہم نے تیری فرما برداری کی. تو اس بات سے پتہ سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی عبادت کریں نا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اگر آج ہم اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, آپ میں سے کئیوں نے روزہ رکھا ہے, میں نے روزہ رکھا ہے, تو ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں میں نے روزہ رکھا ہے, میں نے یہ نیک کام کیا ہے, میں نے کچھ نہیں کیا, آپ نے کچھ نہیں کیا. یہ اللہ کی مہربانی ہے, اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہم سے عبادت کروا لی, ہم سے کوئی اچھا کام کروایا. فرشتوں نے دوسرا سجدہ کیا کہ یا اللہ تیری مہربانی, تو نے ہمیں سجدے کا موقع دیا. شیطان تو نہیں مانی اس نے بات. اب اللہ عز و جل نے شیطان سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں سجدہ کیوں نہیں کیا. شیطان نے پتہ کیا کہا, انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار وخلقتہ من تین, کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے. شیطان کس سے بنایا گیا؟ آگ سے. حضرت آدم علیہ السلام کس سے بنائے گئے؟ شیطان جنات جو ہے نا وہ آگ سے بنائے جاتے ہیں. تو اب یہ بڑی اہم بات ہے میرے بچوں, میرے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جو یہ کہتے ہیں نا میں اس سے بہتر ہوں, یہ کس کی بات ہے؟ شیطان کی. آج بھی لوگ کہتے ہیں میں بہتر ہوں, میرے پاس پیسہ ہے, میں بہتر ہوں, ہمارے پاس گاڑی ہے, میں بہتر ہوں, میرے ابو بہت بڑا کام کرتے ہیں, میں بہتر ہوں, میں حافظ قرآن ہوں, یہ تو قرآن بھی پڑھنا نہیں جانتا. یہ شیطان بچوں کے دلوں میں, بڑوں کے دلوں میں, یہ عبادت گزاروں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے. کوئی بندہ نوافل پڑھنے والا ہو, مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی ہوگا جو پورے روزے رکھ رہا ہوگا, اب آپ کے جناب دیکھیں میں تو پورے روزے رکھتا ہوں, میرے چچا کا بیٹا تو ایک بھی روزہ نہیں رکھتا, میں بہتر ہوں. یہ بات شیطان نے کی تھی, یہ بات شیطان کے طریقہ ہے, میں کبھی نہیں کرنی. انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں, کبھی زندگی میں یہ نہ کہیں. امیر اہل سنت کا تو انداز ہی بڑا پیارا ہے, وہ کہتے ہیں میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہوں. اپنے آپ کو برا سمجھیں, ہم کیوں کسی سے اچھا اپنے آپ کو سمجھیں؟ تو یہ طریقہ کس کا ہے؟ شیطان کا. میں بہتر ہوں یہ شیطان نے کہا تھا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا, اس کے چہرے کا نور جو چہرے پر روشنی تھی وہ سیاہ کر دیا گیا, اس کے اعمال برباد کر دیے گئے, ساری زندگی کی نیکیاں ختم, زیرو, بلکہ برباد, مردود, جہنم کا حقدار. یہ سب کیوں ہوا؟ اس نے ایک بار تکبر کیا. کیا کیا؟
ایک بار تکبر.
جو ایک بار تکبر کرنے والے کے ساتھ اس کے اعمال برباد, جو روزانہ تکبر کرے. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال ہو تکبر کیا ہے, تو تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھنا, دوسرے کو اپنے آپ سے کم تر سمجھنا, ذلیل سمجھنا, اور یہ آج کے دور میں بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو مجھے بھی بچنا ہے, آپ کو بھی بچنا ہے. بیٹا ابھی تو آپ نے بہت آگے جانا ہے, آپ حافظ بنیں گے, عالم بنیں گے, مبلغ بنیں گے, انشاءاللہ دین کا کام بھی کریں گے, دنیا میں بھی ترقیاں کریں گے. تو جب بھی کسی مقام پر پہنچ جائے نا, اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر نہ سمجھیں. یہ اللہ کی مہربانی اگر میں کہیں پہنچا ہوں. تکبر کرنا یہ شیطان کا کام ہے. اچھا پھر جو شیطان نے فلسفہ پیش کیا نا کہ میں بہتر ہوں کیوں کہ مجھے آگ سے بنایا, ان کو مٹی سے بنایا, تو علماء نے اس فلسفے کا بھی شاندار رد کیا کہ یہ اس کی لاجک, یہ اس کی عقلی دلیل ہی غلط تھی. آگ مٹی سے افضل کیسے ہو گئی؟ آگ میں بے قراری ہوتی ہے, آگ میں اضطراب ہوتا ہے, مٹی میں سکون ہوتا ہے, مٹی سے آگ افضل نہیں ہے. اچھا دنیا میں آپ دیکھیں جنت کی جب بھی بات کریں گے تو جنت کی مٹی مشک سے بھی خوشبودار ہے. اس کا مطلب جنت میں مٹی ہے, جنت میں آگ نہیں ہے. آگ کہاں ہے؟ دوزخ میں ہے. تو آگ کہاں سے افضل ہو گئی؟ مٹی سے. شیطان کی لاجک ہی غلط تھی. مٹی امانت دار ہے, مٹی میں آپ بیج ڈال دیں تو بیج کو سنبھالتی بھی ہے, بلکہ اس کو بڑھا دیتی ہے, درخت بنا دیتی ہے. خزانہ چھپا دیں تو وہ سنبھال کے رکھتی ہے, ٹھیک ہے نا. مٹی میں چیزیں امانت کے لیے چھپائی جاتی ہیں, آگ چیزوں کو برباد کر دیتی. کبھی ایسا ہے کہ آپ کہیں یار کوئی چیز سنبھالنی, آگ میں ڈال دو, سنبھلے گی؟ ختم نا, جل کے راکھ ہو جائے گی. تو آگ امانت دار نہیں ہے, امانت والی نہیں ہے, سنبھالنے والی. مٹی جو ہے اس میں چیزیں امانت کے طور پہ رکھی جاتی, تو مٹی افضل ہے. پھر جنت میں مٹی ہے, عذاب جو ہے وہ آگ سے دیا جائے گا. تو اس سے پتا چلا کہ جو شیطان کی لاجک ہے نا, وہ لاجک ہی بالکل غلط ہے, اس کا فلسفہ ہی ٹھیک نہیں ہے. اور پھر اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے میرے بچوں, کہ اللہ کا حکم مل جائے نا تو اپنی عقل نہیں دوڑائی جاتی. یہ پتہ نہیں شریعت کا حکم کیوں ہے, تو یہ اللہ نے کیوں فرمایا, تو یہ شریعت میں کیوں حکم آ گیا. مثال کے طور پہ کچھ لوگ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں, مرد کے پاس یہ اختیار ہے تو عورت کے پاس یہ اختیار کیوں نہیں ہے, مرد کا وراثت میں دو حصے ہیں تو عورت کا ایک حصہ کیوں ہے. ہم بندے ہیں, ہمارا کام, فرشتوں نے سوال نہیں کیا تھا. اللہ نے کہا سجدہ کرو, سارے فرشتوں نے کیا کیا؟ سجدہ کر لیا. شیطان نے کیا کیا؟ سجدہ بھی نہیں کیا, اپنی لاجک پیش کی, اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا ہے. تو آخری بات جو آج کے واقعے سے سمجھنی ہے کہ ہمیں جب بھی شریعت کا حکم مل جائے ہم نے کیا کہنا ہے؟ لبیک. کیا کہنا ہے؟
لبیک.
کیا کہنا ہے؟
لبیک.
بس ہمیں پتہ چل جائے گا اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا, ہم نے عمل کرنا ہے. ہماری عقل تھوڑی ہے نا, ہماری عقل اتنی بڑی نہیں, اور بڑی جتنی بھی ہو جائے اللہ کی قدرت کے سامنے تو کچھ بھی نہیں نا. مجھے آپ کو اللہ نے بنایا, ہمارا کام سوچنا نہیں ہے. پنجابی کے لوگ بڑی اچھی بات کرتے ہیں, اسی منن والے سوچنے والے نہیں ہیں, تو ماننے والے بنیں گے تو انشاءاللہ ترقی کریں گے. تو آج کے اس سچے واقعے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ شیطان نے اللہ کی بات نہیں مانی, تکبر کیا, اس لیے اس کی ساری عبادتیں برباد ہو گئیں, وہ بالکل اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا, حالانکہ اتنا بڑا مرتبہ تھا. تو ہمیں تکبر نہیں کرنا. اور دوسری بات, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم آ جائے, شریعت کا جو حکم آ جائے, ہمیں اس میں لبیک کہنا ہے.